بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق الله العظيم. آج کے لحاظ سے ویسے کئی باتیں ہیں جو گزشتہ دنوں میں باقی رہ گئی ہیں، اور آج اخیر کے اوقات ہونے کے لحاظ سے بھی بعض ضروری باتیں ہیں، تو خیر ان میں سے بعض اہم باتوں کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں جو باتیں رہ گئیں. ویسے خیال تھا کہ اکمال الشیم کا بھی کچھ تذکرہ ایک ہی دن ہم نے کیا تھا، تو مزید اس کا کچھ تذکرہ کر لیتے. اس میں ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے جو بعض اقوال ہیں بہت قیمتی ہیں، تو انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کر لیں گے بعض ان کی باتوں کا. یہ جو آیت ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے. جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کی محنت ضائع نہیں ہوتی. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں میں پہنچا دیتے ہیں. یعنی فرمایا کہ منزل مقصد تک جو مقصود ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں. فرمایا لنہدینہم سبلنا، راستوں میں سے کسی راستے پر لگا دیتے ہیں. اس آیت میں بھی ہمیں تسلی دی گئی ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک آیت کے دوسرے سے قرآن کریم کا ایک عجیب تعلق اور ربط ہے. تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. کیا دعا مانگنی ہے اللہ، ہمیں تو پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مانگو اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگو. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ پھر آگے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مانگو کہ سیدھے راستے پر، بس دین حق پر چلتے رہو اور صحیح راستے پر چلتے رہو. یا اللہ، صحیح راستہ کون سا ہوگا؟ تو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے جو نیک بندے، رجال اللہ گزرے ہیں، جو ہیں نیک بندوں کے راستے پر چلتے رہو، جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے رہو. اس لیے کہ تمہارے سمجھنے میں کتابوں سے پڑھو گے تو غلطی ہو جائے گی، اس لیے جو ان کے سمجھنے والے ہیں ان کے طریقوں کو اختیار کر لو. صراط الذین انعمت علیہم، ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید فرما دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھو، ایسا نہ ہو کہ کہیں غیروں کے طریقے بھی ساتھ ساتھ اس کے اندر لے آؤ، نہیں، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے اس قسم کی باتوں کا. جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہ مانگا تو اس کے بعد فوراً ہی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، ہدایت کی دعا مانگ لی، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے. اس میں طریقے بتائے جائیں گے کہ ہدایت کا طریقہ کیا ہے. اصل تو بتا دیا، آسان طریقہ اس نے کہ پورا قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا، تو فرمایا شروع تو یہاں سے کر دو کہ انعام تعلیم کے طریقوں پر چلو اور قرآن کریم سے بھی اپنا تعلق مضبوط کرتے رہو. پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس میں یہ فرما دیا کہ دیکھو، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملے گا. جاہدو، محنت اور مجاہدہ، مشقت، یہ تو ضروری ہے. اس کے بغیر آرام، بالکل آرام سے تو کچھ نہیں ملتا. کچھ بھی کرنے کے لیے انسان کو مشقت تو اٹھانی ہی پڑتی ہے. دنیا کماتا ہے اس کے لیے بھی، تو دین میں کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی، کچھ تو مشقت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ قدیم زمانے میں اور پرانے زمانے میں لوگ جو مشقت اٹھاتے تھے، ان کے مجاہدے بڑے عجیب، ان کے قوا بھی بڑے عجیب ہوتے تھے، ان کی محنتیں بھی اس کے لحاظ سے ہوتی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دوسرے چیزوں میں سہولتیں دے دیں، سفر کی سہولتیں دے دیں، جس کو کہتے ہیں کہ وصول الی بیت اللہ، جب آسان ہو گیا تو وصول الی اللہ بھی آسان ہو گیا. اور ایسا ہی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنا پہلے زمانے میں کتنے مشکل سفر ہوا کرتے تھے، اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، اور پھر بحری جہاز کے، جب چلو پرانے زمانے میں بحری جہاز جو ہوتے تھے وہ ہوا کے اس سے چلا کرتے تھے، ہوا کے ذریعے سے، اس کے بعد پھر اس کو وہ جب مشینیں آئیں اور انجن وغیرہ اس میں لگائے گئے، لیکن وہ بھی کیسا ہوتا تھا کہ جو اس میں جب اس کو جلاتے تھے، جیسے کہ اس میں آگ جلائی جاتی تھی، جب جلاتے تھے تو اس کی بدبو وغیرہ کی وجہ سے اس میں عجیب لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، کسی کو قے ہو رہی ہے، کسی کو دست ہو رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں، عجیب سی حالت ہوتی تھی۔ تو ان سب تکلیفوں اور مشقتوں کے بعد پھر وہاں پہنچتے تھے، پھر وہاں جدہ کے ساحل پر پہنچے ہیں تو پھر بھی یعنی کہ اچھا اب وہاں کچھ مل گیا آرام کی جگہ، پھر اونٹ پر ہی سفر کرنا ہے، اونٹوں پر آگے جانا ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ اتنی مشقتیں برداشت کر کے بھی وہاں پہنچتے تھے اور سوچتے تھے ہاں ٹھیک ہے ہم پہنچ گئے، بہت اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ اب یہ ہے کہ انسان یہاں سے بیٹھا گاڑی میں، ایئرپورٹ پہنچ گیا، ایئرپورٹ سے بیٹھا پلین میں، وہاں پہنچ گیا، اور آخر میں جا کر ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے۔ یہ عجیب ہمارا حال ہے واقعتاً، کبھی انسان اپنے بارے میں سوچے کہ بیٹھے بیٹھے، اور بیٹھ کر کوئی سو جاتا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن بیٹھے ہی بیٹھے تھے اور آخر میں ہم کہتے ہیں ہم بہت تھک گئے، بہت لمبا سفر تھا، لیکن کیا نہ ہم چلے ہیں زیادہ، عام ہمارے روٹین میں شاید ہم زیادہ چلتے ہوں گے، اس میں تو اور بھی کم چلے ہوں گے، چلنا بھی کم، لیکن بس ہمارا جو ایک سوچ بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں اس میں کیا بات ہے، ویسے سمجھ میں نہیں آئی اب تک بات کہ اتنی تھکن کیوں لگتی ہے، حالانکہ بس بیٹھے بیٹھے ہی جاتے ہیں، لیکن بس وہ روٹین بدلتا ہے اور ہماری عادت کے خلاف ہو جاتا ہے، کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، نیند کے اوقات بدلتے ہیں، تو انسان اخیر میں جا کر اچھا بہت لمبا سفر ہوا تو تھک گیا۔ بہرحال یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ہمیشہ مجھے وہ واقعہ بار بار یاد آتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ حج کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور کئی بار تذکرہ آیا بھی ہے پہلے کہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اس زمانے کے سفر کتنے مشقت والے سفر ہوتے تھے، اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور بہرحال اکثر کی کوششیں ہوتی تھیں کہ اونٹ ہی کا سفر ہو، تو اونٹ ہوتے تھے، وہی سب سے زیادہ آرام دہ سواری اس زمانے کی۔ تو اب حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چل رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی ساتھ چل رہی ہیں، ابھی تو مدینہ منورہ سے نکلے ہی ہیں، بالکل میقات جو مدینہ منورہ کے بالکل قریب ہی ہے وہیں پر، ابھی تو احرام باندھنے کا وقت، احرام بھی نہیں باندھا ہے، مدینہ منورہ قریب ہے، وہیں پر ان کے گھر میں ولادت ہو جاتی ہے، حضرت محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد، ان کا نام محمد رکھا جاتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ اچھا کیا میں واپس مدینہ ہی چلے جاؤں، احرام تو باندھا نہیں ہے، تو کیا میں مدینہ ہی چلے جاؤں، میرے لیے حج کرنا مشکل ہے، سوال یہ ہے کہ میں احرام کیسے باندھوں، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو اور واقعتاً انہوں نے اس کے بعد وہ اونٹوں کا پورا سفر، جو ایک ہفتے کا سفر تھا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک ایک ہفتے کا سفر تھا، وہ طے کیا، وہاں حج کیا، حج کر کے واپسی کا پھر سفر، اور یہ جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چلے کے ایام ہیں، جس میں عورت کو یعنی چند قدم بھی سیڑھیاں اوپر نیچے بھی منع کیا جاتا ہے اور بہت آرام کرایا جاتا ہے، یہ ان کے اونٹوں کا سفر چل رہا ہے اس زمانے میں، بچہ کتنا مضبوط ہوگا، ماں کتنی مضبوط ہوگی۔ بہرحال یہ اس زمانے کے قوا عجیب تھے اور ہمارے زمانے کے قوا مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا لحاظ بھی فرمایا، جب کمزوری ہے تو کمزوری کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے محنت اور مجاہدے بھی اس درجے کے نہیں رکھے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ پہلے زمانے کے تو سخت مجاہدات ہوا کرتے تھے، بلکہ اب سے ہم تقریباً 150 سال پیچھے چلے جائیں، 150-200 سال پیچھے چلے جائیں تو اس زمانے تک بھی لوگ بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال اب وہ بات نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں کر دیں کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں اپنے لیے مقرر کر لو، اپنی زندگی کو اچھا برائیوں سے نکال دو، جو گناہ ہیں ان سے بچنا تو اختیاری اور آسان سی چیز ہے، وہ کر لو، کچھ اعمال مقرر کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے امیدیں دلائی ہیں قرآن کریم میں، جو پہلے زمانے کے مجاہدے کرنے والوں کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہیں، اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی جانب کبھی تو کھینچ لیتا ہے، لیکن عام راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر، ہدایت کے راستے پر لگائے رکھتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ عام طریقہ اللہ تعالیٰ کا عام انسانوں کے ساتھ یہی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، آہستہ آہستہ چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، یہی طریقہ ہے، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی اختیار کیا گیا، اور باقی عام طور پر اولیاء کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا گیا، اور عام انسانوں کے ساتھ یہی طریقہ ہے، اور یہی سب سے زیادہ آسان یعنی یہ سمجھا جائے کہ اس میں یعنی تسلی سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، جو ہم لوگوں کی کمزوری کے لحاظ سے بھی یہ ہے اور عام طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی رہا ہے. اب ہر ایک کی اس میں محنت اور مشقت اپنی جگہ اپنے اپنے لحاظ سے ہوگی، لیکن بعضوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کچھ ایسا رہا کہ یجتبی الیہ من یشاء، اور لیکن اس میں پھر بہت سخت مجاہدہ ایک ساتھ کرنا پڑتا ہے. ہمارے مشائخ میں اگر ہم اس کے حالات دیکھیں، ہمارا سلسلہ جو ہے مشائخ کا یہ اوپر چلتا ہے، حضرات شیخین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ سلسلہ جو آگے چلتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے تعلق رکھنے والے حضرت خواجہ عبد الواحد، ان سے تعلق رکھنے والے پھر کون تھے، فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے تعلق رکھنے والے پھر وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ ہم بس اخیر کے ان حضرات کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو واقعات ہیں وہ تو بڑے عجیب ہیں. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہاں سے ہم اگر اوپر چلیں، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نام بہت مشہور ہے، واقعات بھی لوگوں نے سنے ہوں گے، بڑے عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں. یہ کیا تھے، بلخ کا حاکم تھا، وہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے ان کو اپنا متبنا بیٹا بنا لیا کہ میرے بیٹے کی طرح میں اس کو رکھتا ہوں. اور جب وہ بادشاہ کا انتقال ہونے لگا، اس کو جانشین بھی بنا دیا ان کو، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ وہاں پر بادشاہت پہ بیٹھ گئے. حکومت تھی، محل تھا، اور ہر طرح کی سہولتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ بس ان کے دل میں نیکی کا جذبہ بہرحال تھا، کوئی طلب تھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی چنگاری ہوتی ہے تو وہ بھڑکتی ہے کبھی اچانک، تو دل میں طلب تھی اور دعا کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیرے رضا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مختلف دو تین قسم کے واقعات ان کے بارے میں ملتے ہیں کہ ان کی حالت پلٹنے کے کیا واقعہ پیش آیا. ایک واقعہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے، اوپر چھت پر محل میں تھے، اور اوپر چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. وہ کون تھا، کیا تھا، بہرحال دیکھا، دیکھو کون ہے، کسی سے کہا کہ جا کر دیکھو کون ہے، اوپر کوئی چل رہا ہے. کوئی شخص تھا، بلا کر لے آئے. یہاں کیا بات ہے، کوئی خاص کام، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ اونٹ تلاش کرنا ہے تو باہر میدان میں کہیں ہوگا، میرے گھر کے چاہے محل کے بادشاہ کے محل ہے اور وہاں چھت پہ اونٹ کہاں سے آئے گا. کہا اچھا یہاں اونٹ نہیں آ سکتا، یہاں کہاں اونٹ آئے گا، تو پھر یہاں کہاں آپ کو اللہ ملے گا. یہ اصل میں تنبیہ تھی کہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہاں محل بادشاہ کے محل کے یہاں چھت کے اوپر اونٹ نہیں آ سکتا، تو بادشاہ کے محل میں آپ خدا کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کی دعا مانگ رہے ہیں، کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں قرب کی دعا کی، جو دعا مانگ رہے ہیں، تلاش کرنا ہے تو جنگلوں میں جاؤ. بہرحال بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ واقعتاً من جانب اللہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ یجتبی الیہ من یشاء. بس وہاں سے کیا حالت بدلی، سب کچھ چھوڑا اور اچانک سے نکل گئے، اپنا لباس بدلا اور جنگل میں چلے گئے. لوگ تلاش میں نکلے کہ اچھا، ظاہر ہے لوگوں کو ان سے جو تعلق تھا کہ ہمارے حاکم، کہا کہ آپ کو جو چاہیے آپ وہاں ہمارے درمیان رہیں، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں آپ کے ساتھ ہی رہنا، آپ کو جو چاہیے وہاں ملے گا، لیکن آپ ہمارے درمیان رہ جائیں بس. انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے تو اب وہ بادشاہت والی جگہ چاہیے ہی نہیں، مجھے تو بس اپنی تنہائی چاہیے اور اپنا الگ تھلگ رہنا ہے. لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا نہیں. عجیب عجیب واقعات ہیں، خیر اس زمانے کے واقعات بھی ایسے عجیب ہیں کہ جیسے چند دن پہلے تذکرہ آیا تھا کہ ہم کبھی کبھی اس طرح کے واقعات بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شاید صرف کہانیاں ہیں، یہ حقیقت اس کی کوئی نہیں. وہ اس زمانے میں ایسے واقعات عجیب عجیب پیش آتے بھی تھے اور لوگ اس کے متحمل بھی تھے کہ اس کو برداشت کر لیتے تھے. تو خیر عجیب عجیب ان کے واقعات ہیں. یہ ان کے ایک اور واقعہ بھی ان کا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ محل میں تھے، ایک بادشاہ ہیں، محل میں ہیں، آس پاس میں پہرہ ہے، کہ اچانک سے ایک شخص آ جاتا ہے. کیسے آیا، چونکہ من جانب اللہ بھیجا ہوا تھا. ایک شخص آ گیا اور آ کر جب اس نے دیکھا کہ اچھا یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ کوئی شخص اچانک سے آ گیا. پوچھا تم یہاں کیسے، کہا کہ بس وہ یعنی اسی طرح کی بات جیسے وہ اونٹ تلاش کرنے والی. تو بہرحال اب وہ کوئی شخص سامنے آ گیا یا اوپر اونٹ تلاش کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال وقت آ گیا تھا ان کے اس طرف جذب کا، تو وہاں سے وہ چلے اور بادشاہت کے محل وغیرہ کو چھوڑا، جنگلوں میں کچھ وقت گزارا، اور آہستہ گزارتے گزارتے پھر آگے وہ پہنچ گئے. ان کو اصل تو تلاش تھی کہ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، کسی وہ کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے کہ کوئی مجھے میرے رہنمائی کر دے. بہرحال تلاش میں نکلے، اور تلاش میں نکلتے نکلتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملاقات ان کی ملاقات کرا دی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے شیخ، یہ سلسلے کے مشائخ کا کچھ ذکر ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ یہ کون تھے. یہ خود بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسے ہی کچھ اچانک سے ان کا واقعہ پیش آیا تھا. مشہور ڈاکو تھے یہ، اور صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے یہ. جیسے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہت میں ایک اونچے مقام پر تھے، اس کو چھوڑا، اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی عجیب عجیب دیے تھے. کسی صاحب کوئی بزرگ تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملات تھے، تو واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاتا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ نے میں بھی محنت اور مجاہدہ کر رہا ہوں، یہ بھی محنت مجاہدہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو یہ دیا اور مجھے کم دیا. اللہ والوں کی بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو فقر کو چھوڑ کر ہی یہاں آئے ہو، اور یہ بادشاہت کو چھوڑ کر آئے ہیں، ان کا مجاہدہ مختلف ہے، تمہارا مجاہدہ مختلف ہے. تو بہرحال کون کس چیز سے گزرا ہے اور کیا محنت اور مجاہدہ کیا ہے، جو دوسرا واقعہ میں بتا رہا تھا کہ کوئی شخص ان کے سامنے آ گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کون، کا کہ مجھے میں سفر میں تھا، سفر میں گزرتے ہوئے جا رہا تھا، تو میں نے سوچا یہ مسافر خانہ ہوگا تو میں یہاں ٹھہرنے کے لیے آ گیا ہوں، بادشاہ کے محل میں آ گیا. تو ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ یہ تو محل ہے اور یہاں پہرا ہے، تم اندر کیسے آئے اور یہاں مسافر خانہ؟ کہا کہ ہاں مسافر خانہ ہی تو ہے، یہ تو مسافر خانہ ہی لگ رہا ہے مجھے. انہوں نے کہا یہ مسافر خانہ لگ رہا ہے، یہاں ایک بادشاہ کا محل ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے پوچھ لو. یہ محل کب بنا ہے؟ تقریباً 400-500 سال ہوئے ہوں گے. تو پہلے کون رہتا تھا؟ اچھا فلانا بادشاہ رہتا تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ان کا انتقال ہو گیا تو دوسرا بادشاہ آیا، پھر اس کے بعد تیسرا آیا، پھر اس کے بعد چوتھا آیا، اب میں ہوں. کہا کہ اچھا، ایک ایسی جگہ جہاں پہلے ایک رہتا تھا وہ چلا گیا، دوسرا آتا تھا وہ دوسرا رہتا تھا وہ چلا گیا، تیسرا رہ گیا، اب چوتھے نمبر پہ آپ اگر آئے تو مسافر خانہ ہی ہوا ہے. تو ان کو اس سے بھی تنبیہ ہو گئی. یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ تنبیہ ہوئی کہ اچھا ہاں واقعی یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ رہنے کی جگہ ہے، تو مسافر خانہ ہے کہ ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے. تو بہرحال چونکہ پہلے سے ایک دل میں ایک طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو یہ واقعہ اس کے لیے ذریعہ بن گیا. اب فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ ڈاکو تھے، اور بعضوں نے کہا کہ ان کا، بہرحال جو بھی ان کے مختلف جو سلسلے چلتے رہتے تھے کہیں پر کچھ لیا، لیکن ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کہیں سے کچھ لیتے تھے، کسی کا کوئی مال لیتے تھے تو نوٹ کر لیتے تھے. عجیب اللہ کا نظام ہوگا کہ پتہ نہیں ایک ڈاکو ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کا مال بھی لے رہے ہیں، لیکن نوٹ بھی کر رہے ہیں، فلانے کا یہاں سے یہ لیا ہے، فلانے کے یہاں سے لیا ہے. اس پر بھی عجیب واقعات کی تفصیل ملتی ہے تاریخ میں. مقصد تو خلاصہ بتانا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی جگہ جا رہے تھے، اسی کسی غلط ارادے سے کوئی آواز آ گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ جو قرآن نازل ہوا اور اللہ کی یاد کے سامنے اب ان کے دل جھک جائیں اور عدم اپنی فرما برداری اور عاجزی وہ اختیار کر لیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور پہلے جو اہل باطل گزرے ہیں ان کی طرح نہ بن جائیں. بس یہ آیت کان میں پڑی، ظاہر ہے کہنے والا کوئی نظر نہیں آیا، اور انسان کی ایک طبیعت ہے کہ جب کوئی کہنے والا نظر آتا ہے تو انسان اتنا اثر قبول نہیں کرتا، نظر نہیں آتا تو زیادہ قبول کرتا ہے، ایک انسان کی طبیعت ہے. بہرحال دیکھا کہ کوئی نہیں، حالانکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے ذریعے سے نصیحت کہلواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کہلواتے ہیں، انسان کے ذریعے سے کوئی بات کہلواتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کہلوا رہے ہیں، فرشتے کے ذریعے سے آواز آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کہلوا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک انسان کی طبیعت ہے کہ جب نظر نہ آئے کوئی شخص تو اس آواز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے دیکھا کوئی آواز آئی اور کچھ بھی نظر کوئی نہیں آ رہا، تو فوراً ہی، اور فرشتے کی آواز تھی تو اثر بھی اس لحاظ سے ہوا، بہرحال انہوں نے فوراً ہی اپنی حالت، ان کی حالت پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ سے پھر کے سامنے توبہ کی کہ بلا قد آنا وحانا، ہاں ہاں وقت آ گیا، وقت آ گیا یا اللہ، اب میں تیار ہوں. اور پھر اپنے ذمے یہ نظر مان لی کہ یا اللہ اب میری توبہ اور کفارہ یہ ہے، میری توبہ اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب آئندہ اب میں جب تک زندہ رہوں گا میں حرمین میں حاضر رہوں گا، وہیں پر رہوں گا، اب ان علاقوں میں اس کے علاوہ باہر نہیں جاؤں گا کہیں بھی، اور مشہور ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، پہلے تو جو جن سے چیزیں لی تھیں ان کو واپس کیں اور اس علاقے میں چلے گئے، یہاں تک کہ عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہو گئے، عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ اصل میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب یہ توبہ کر کے جا رہے تھے، راستے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بھی کچھ وقت انہوں نے گزارا ہے، ان کے بھی شاگرد ہیں۔ پھر آگے ان کا ارادہ یہ ہوا تھا کہ اچھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چونکہ علمی مشاغل زیادہ تھے تو یہ آگے چلے ہیں کہ اچھا میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت ہونے کے ارادے سے چلے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے جانشین بنے تھے خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پھر پہنچتے ہیں حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور ان سے بیعت ہوتے ہیں۔ اب زندگی کیسی بدلی ان کی، وہیں حرمین کے علاقے میں رہتے تھے اور مشہور ہو گئے عابد الحرمین کے نام سے۔ ان کی زندگی ایسی کہ مکمل شریعت پر عمل، اتباع سنت کا بہت زیادہ اہتمام، بہت زیادہ اہتمام۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے ان کی ایک سنت وضو کی چھوٹ گئی، وضو کی ایک سنت چھوٹ گئی۔ کتنی پابندی ہوگی کہ وضو کی ایک سنت ان کی چھوٹ گئی، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ محبت اور سنت چھوڑ دی، یہ تنبیہ تھی۔ بہرحال ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بابرکت خواب، لیکن تنبیہ ہو رہی ہے کہ اچھا سنت چھوڑ دی، تم سے یہ بعید ہے۔ بہرحال جب بیدار ہوئے گھبرا گئے، بیدار ہوئے تو اس کے بعد اپنے ذمے یہ لازم کر لیا کہ روزانہ اس کے کفارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے تنبیہ کرنی پڑی۔ یعنی کہ مجھے خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، وہ تو ہے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس طرح کہ آپ کو تنبیہ کرنی پڑی مجھے، تو اچھا مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ میں نے سنت چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنی پڑی۔ اس کے کفارے میں اپنے ذمے روزانہ کی ایک سال تک 500 رکعت مقرر کر لیں، ایک سال تک روزانہ 500 رکعت پڑھتے رہے۔ اور حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی اور ان کے استاد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ناظم مزاحِ العلوم سہارنپور کہلاتے ہیں، ان حضرات کا بھی معمول روزانہ 100 رکعت پڑھنے کا رہا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایک زمانے میں روزانہ 100 رکعت پڑھنے کا معمول تھا۔ تو بہرحال 100 رکعت پڑھنے والے تو ہمارے قریبی دور میں گزرے ہیں، اب پتہ نہیں کوئی ہوں تو میرا علم نہیں ہے، لیکن ایسے بعض حضرات ہیں جو روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، پورا سال بھر کا معمول ہے، روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہمارے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو روزانہ کئی مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھا کرتے تھے، کئی مرتبہ، 6-7 پتہ نہیں ان کا معمول کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ کسی کو پتہ چل گیا تھا، کاغذات میں دیکھ لیا کہ وہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، پوچھا حضرت یہ نمبر کچھ نہیں ہے، انہوں نے ڈانٹ دیا کہ میرے جیب میں دیکھا کیوں، یعنی وہ کاغذ گر گیا تھا تو میں نے دیکھ لیا کہ چھوڑو اس کو۔ پھر تاکید کی، چونکہ وہ دامی باز ایسے ہوتے ہیں جو بے تکلف ہوتے ہیں، تو اصرار کیا، انہوں نے کہا میں صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہوں تو نمبر نوٹ کر لیتا ہوں آج کتنی مرتبہ ہوا ہے، تو اس پہ 6-7 نمبر لکھے ہوئے تھے، اس دن 6-7 مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھ چکے تھے، آگے کتنا پڑھنے والے تھے پتہ نہیں۔ تو بہرحال فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کی 500 رکعت نفل پڑھنا اپنے ذمے مقرر کر لیا تھا۔ ان کے شیخ تھے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر انہوں نے بیعت کر لی حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کا بھی کچھ عجیب ہی حال تھا۔ یہ تمام حضرات اللہ تعالیٰ جس کو کہتا ہے اجتبا، یشتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ظاہری کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ اچانک سے ان کی حالت پلٹ جاتی ہے، ورنہ عام طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے روٹین سے چلتا رہے، آہستہ 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 آگے بڑھتا رہے۔ لیکن ان حضرات کے مجاہدات پھر ایسے تھے کہ وہ ہم جیسا عام آدمی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ سب کچھ قربان کر کے بس اب اپنے آپ کو وہاں ایک عبادت کے لیے فارغ کر لیا اور خوب محنت مجاہدے کی، کہ ایک سنت چھوڑنے پر اگر روزانہ 500 رکعت کفارہ ہے، اس کے علاوہ ان کے کیا معمولات ہوں گے، کیا ترتیب ہوگی، یہی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آگے چلنے سے پہلے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی امام صاحب کے شاگردوں میں ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مجاہد ہیں، تو یہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یہ کیا ادھر ادھر پھرتے رہتے ہو، جم کر بیٹھو اور اللہ کی عبادت میں لگو، کوئی اس طرح کی نصیحت فرمائی تھی، کیونکہ اپنے وقت کے بڑے تھے، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی کم تو نہیں تھے، دونوں امام صاحب کے شاگرد ہیں اور دونوں تقویٰ میں اپنے زمانے کے ایک امام سمجھے جاتے ہیں. خیر، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ تعلق عبادات سے تھا، تنہائی، انفرادی عبادات وغیرہ. عبداللہ بن مبارک کا زیادہ مشغلہ درس کا اور جہاد میں جانے کا اور اس قسم کے، ان کے مختلف مشاغل اس قسم کے تھے. تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، کسی کے ذریعے سے پیغام بھیجتے ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے جواب میں کچھ اشعار بھیجتے ہیں، وہ اشعار بھی بڑے عجیب ہیں. وہ اشعار بھیجتے ہیں اور وہ اشعار جب ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کیا تھے؟ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب من کان یخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. کہ یا عابد الحرمین، اگر آپ ہماری حالت دیکھیں، لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب، آپ ہماری حالت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ تو کھیل رہے ہیں عبادت کر کے. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ان حضرات بڑوں کی بات آپس کی ہے، یہ کوئی عجب والی بات نہیں ہے، یہ آپس کی ان بڑوں کی باتیں ہیں. تو بہرحال یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے یہ تو اپنی تعریف اور اپنی بڑائی ہے، نہیں نہیں یہ بہرحال ان بڑوں کی باتیں ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ لعلم تانک قبل عبادت تلعبو، کہ آپ عبادت کر کے آپ تو کھیل رہے ہیں، وہ تو مزے کی چیز ہے، مجھے بھی اگر کوئی تنہائی میں بٹھا دے تو مزہ آ جائے کہ اچھا میں عبادت کرتا رہوں. لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں نہیں یہ مشکل کام ہے. لعلم تانک قبل عبادت تلعبو من کان یخضب خده بدموعه، آپ تو اپنے رخسار کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں، ہمارے یہاں آ کر دیکھیں کہ ہمارے ساتھیوں کی گردنیں خون سے تر ہوتی ہیں، کیونکہ جہاد میں بھی جایا کرتے تھے. یہ بہرحال پوری وہ اشعار تھے. جب وہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے کہ واقعی ہاں میری غلطی تھی کہ مجھے ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، میں تو واقعتاً مزے کر رہا ہوں کہ عبادت میں لگا ہوا ہوں، محنت اور مشقت کے کام تو وہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ان حضرات کا اخلاص بھی ہوتا تھا کہ فوراً مان بھی لیتے تھے کہ ایک طرف سے کسی کچھ بات کہی، جواب آیا تو اپنی بات پر مصر نہیں ہوتے تھے، ہاں ٹھیک ہے انہوں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے. خیر، اب یہ پہنچتے ہیں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. خواجہ عبد الواحد کون ہے؟ اصل تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ سلسلے کے مشائخ کا پوروں کا تذکرہ ایک ایک کر کے ہم کبھی کبھی کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو اب وقت نہیں رہا. تو خیر، اب یہ پہنچتے ہیں خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. ان کے بھی دیندار تو تھے لیکن کوئی بہت زیادہ اچھے حالات نہیں تھے شروع میں، شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہی نظام ہوا، اور واقعہ ایسا ہے کہ عام سننے والے ہو سکتا ہے سوچیں کہ اچھا یہ تو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی بنائی ہوئی کہانی ہے، نہیں حقیقت ہے، حقیقت ہے. ہوا کیا تھا کہ ان کے غلام باندیا تھے، مالدار تھے، غلام تھے، باندیا تھیں. تو ایک غلام تھا، اس نے ان سے یہ کہا کہ ایک درخواست ہے. کہا کیا درخواست؟ ایسا کرتے ہیں کہ میں دن میں تو آپ کے کام کر لیا کروں گا، رات میں مجھے چھٹی دے دیا کریں، رات میں آپ مجھے چھٹی دے دیں، اس کے بدلے میں نہیں رات میں آپ کے کام وغیرہ کوئی میرے ذمہ نہ ہو، میں بس رات ہو جائے تو میں چلے جاؤں، صبح ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا، اس کے بدلے میں روزانہ آپ کو ایک دینار دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دوسرے تو خدمت کرنے والے دوسرے تو ہیں، یہ ایک غلام اگر چلے جاتا ہے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اور روزانہ کا ایک دینار بھی لا کر دے گا. میں کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا. اور یہی معاملہ چلتا رہا، چند دن تک ہوا تو کسی نے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ یہ غلام ہے، روزانہ کا ایک دینار رات میں کہاں جا کر کماتا ہوگا، یہ کہاں سے لاتا ہے یہ بھی تو معلوم کریں، کہیں ادھر ادھر سے اٹھا کر لے آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نہیں، ظاہر ایک دینار غلام کے لیے ایک دینار کمانا کوئی آسان بات تو نہیں، وہ بھی رات میں جا کر کہاں سے ایک دینار کما کر لائے گا روزانہ کا. تو ان کو بھی شبہ ہوا کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو، تحقیق تو کرنی چاہیے. تو رات کو ایک مرتبہ جب یہ غلام جانے لگا تو یہ بھی ساتھ ساتھ پیچھے ہو لیے. اب وہ چلتے جا رہا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، چلتے 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 کہاں پہنچتا ہے وہ غلام؟ قبرستان میں گیا. قبرستان گیا اور وہاں جا کر اپنی عبادت میں لگ گیا، نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھ رہا پڑھ رہا پڑھ رہا، پوری رات تقریباً گزر گئی، رات کا آخر ہونے لگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آخر میں کہتے ہیں اے میرے حقیقی مولا، میرے مجازی مولا کے لیے دینار بھی تو دے دے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اے میرے حقیقی مولا، میرے مجازی مولا کو جو دینار دینا ہے وہ بھی آپ مجھے دے دیجئے، دینار ان کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں شیخ عبد الواحد، اللہ تعالیٰ کو جب کسی کی حالت بدلنی ہوتی ہے تو یہ حالات بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو خیر وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا اچھا میں کیا سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، اور یہ کیا ہے، یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اب حالت بدل گئی، ان کی دل کی حالت بالکل بدل گئی، لیکن ان کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہ رہے کہ اب میں دیکھ رہا ہوں، یہ چھپ گئے ایک طرف۔ صبح ہوئی، یہ غلام نکل کے چلا گیا وہاں سے، چلے گیا تو انہوں نے سوچا اچھا میں بھی جاتا ہوں اپنے جہاں بھی گھر تھا وہاں گھر پہ جاتے ہیں، اب دن جب آئے گا تو اس وقت اس کے میں اس سے بات کر لوں گا، ظاہر ہے آزادی کرنا تھا، اس کو کہاں رکھنا تھا۔ تو اب دن میں جب نکلے تلاش کرتے ہیں تو گھر ہی نہیں مل رہا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، کسی سے پوچھا کیوں، کہا کہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، آپ دوسرے کسی دوسرے ملک کی بات کر رہے ہیں، بھائی تو وہ ملک ہے ہی نہیں، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ واقعات ہر ایک کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، یہ اصل میں ہمارے بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اگر یہ واقعہ ملتا ہے کہ اچھا وہ سمندر پہ چل کے چلے جاتے ہیں اور کوئی ڈوبتا نہیں ہے اور اوپر سمندر کے اوپر چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ایسی کرامات ملتی ہیں، بعضوں کی اگر یہ کرامتیں ملتی ہیں، اس طرح کی کرامت یہ ہے کہ اب وہ غلام جو تھا وہ جب رات کو چل کے جا رہا ہے تو جس کو کہتے ہیں طی الارض، یہ اس طرح طے کرتے ہوئے زمین میں کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، یہ چونکہ پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اس وجہ سے یہ بھی پہنچ گئے۔ صبح جب اکیلے جانے کی کوشش کی تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دوسرے کسی علاقے کی بات کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے، گھوڑا سوار تھا، تیزی سے دوڑاتے ہوئے یہاں سے گزر، کیا روکا اس کو، مجھے فلاں علاقے میں جانا ہے، کہا کہ آپ نے دیکھا میں گھوڑا کتنا تیز دوڑ رہا ہے، اس گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ گے تو دو سال لگیں گے پہنچنے میں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پریشان ہوئے، کوئی وہاں پر مل گیا، اللہ کا کوئی بندہ مل گیا، اس سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کہا دیکھو کیسے آئے تھے، ایسے آئے تھے، پھر رات تک انتظار کرو، وہ رات کو پھر آئے گا عبادت کرنے کے لیے، واپس جب وہ جائے گا اس کے ساتھ ہی جانا، اکیلے نہیں جا سکتے۔ ایسا ہی ہوا، وہ رات تک انتظار کرتے رہے، رات کو پھر وہ غلام آیا، اسی طرح رات میں عبادت میں لگ گیا اور اپنی دعائیں مانگنے میں لگ گیا، اور وہ دعا مانگ رہا ہے، آخر میں پھر وہی دعا، اے میرے حقیقی مولا، میرے مجازی مولا کے لیے دینار بھی دے دیجیے، تو وہ دینار بھی آ جاتا ہے۔ اب وہ چلنا شروع ہوا تو ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ہو گیا، میں بھی ساتھ آ رہا ہوں، اچھا آپ یہاں پہ، سمجھ گیا کہ اچھا انہوں نے میری حالت دیکھ لی ہے۔ خیر جو بھی اس کے بعد واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ غلام نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ طے کر چکے ہیں اب مجھے آزاد کرنے والے ہیں، کہاں ظاہر ہے کہ اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے غلام نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں سے ان کی حالت بدل گئی، اب یہ بھی یہاں سے نکلتے ہیں تو پہنچتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، وہ ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں اور جا کر پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، یہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے منتخب کر لے، اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے بنا لیتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ ہے مایوس نہیں ہونا ہے، چلتے رہنا ہے راستے پر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس لیے کہ عام یہ تو ان بعض کا تذکرہ میں نے کیا، اب ان کے اوپر اگر جاتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان میں صلاح اور تقویٰ اور نیکی عجیب کمالات رکھے تھے، یعنی خصوصیات میں اگر دینی خصوصیات دیکھیں تب بھی، اور ظاہری خصوصیات چہرے کی وجاہت کے لحاظ سے ان کے اگر ہم دیکھیں، ان کے حالات، ان کے کلام کو دیکھیں، اس زمانے میں حجاج بن یوسف بہت بڑا فصیح سمجھا جاتا تھا، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مقابل میں، تو اس زمانے کے دو بڑے فصیح افصح العرب جو سمجھے جاتے تھے، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف بڑا فصیح تھا، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں چونکہ وہ تعلق مع اللہ کی قوت تھی، تو بڑا مؤثر کلام ہوتا تھا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام میں بڑی تاثیر بھی ہوتی تھی۔ یہ کون تھے؟ شروع ہی سے ان میں تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری۔ ان کے والد یسار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ظاہر ہے وہاں رہے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی تھیں، تو وہاں رہی ہوئی تھی ام المؤمنین کے گھر میں۔ بلکہ عجیب کرامت یہاں پر یہ تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت بڑی عجیب، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم سب جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے ان کی اولاد تھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں, اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کئی سال گزر چکے ہیں. اب یہ جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے, اس زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ جب کہیں جاتی ہیں, ان کا نام خیرہ تھا, وہ جب کہیں جاتی ہیں تو اب وہ بچہ ہے, رو رہا ہے, اس کو بھوک لگی ہے, تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتی تھی, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے, اپنی باندی کا بیٹا ہے, بہت محبت کرتی تھیں, تو اس کو کبھی کبھی گود میں اٹھاتی تھیں, اور کبھی ایسا کیا انہوں نے محبت اور پیار میں کہ ان کو دودھ پلانا شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ دودھ بھی آ گیا ان کو. یہ کرامت تھی ایک تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی کہ ان کو دودھ آیا اس زمانے میں, بڑھاپے میں, اس عمر میں جا کر دودھ آیا, اور پھر یہ کہ سعادت تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا. تو شروع ہی سے ان کے اندر تقوی, پرہیزگاری, اور ظاہر ہے ام المؤمنین کا دودھ پیا ہوا ایک شخص تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں شمار ہو گئی ہے. بہرحال یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی تھی, تو شروع ہی سے ان میں وہ بزرگی, وہ تقوی, پرہیزگاری, یہ ہمارا دیکھیں تو یہ سلسلہ پورا جو مشائخ کا سلسلہ پہنچتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, پھر وہاں سے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے. تو یہ بہرحال یہ ہمارے مشائخ کا ایک سلسلہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا, اور ان کے ذریعے سے یعنی ان کے علوم اور ان کی برکات یہ سلسلے کی ہم تک جو پہنچتے رہی ہیں. ان کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جب وفات کا وقت آیا تو ویسے تو ظاہر ہے کہ ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری سب جانتے ہی تھے, آخر یہ وقت آیا, عام طور پہ وہ ہنسا نہیں کرتے تھے زیادہ, تو جب وفات کا وقت آیا تو ہنسنے لگے اور فرمانے لگے کون سا گناہ. بس اس کے بعد پھر کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا. اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ آخری وقت آیا, وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے کون سا گناہ, اور چلے گئے, کلمہ پڑھا اور چلے گئے. ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت, ان کے حالات تو ہر ایک معلوم کرنا چاہے گا, ہوا کیا, ہوا کیا, ہر ایک پوچھتا ہے سب کو. اب ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ اچھا یہ ہوا کیا, یہ اس کا یہ معمہ کیا ہے کہ اچھا آخر میں جا کر انہوں نے جملہ کہا تھا کون سا گناہ, اور وہ بھی ہنس رہے تھے. تو ان کے ایک خاص شاگرد تھے, ان کے تعلق رکھنے والے, انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں زیارت ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک عجیب بات, وہ ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہوا تھا آخری وقت, وہ کیا پیش آیا تھا معاملہ کہ آپ ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کون سا گناہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جب ملک الموت میرے پاس آئے تھے تو کسی نے ان کو, چونکہ میرے ساتھ وہ بہت اچھے معاملے سے پیش آ رہے تھے, تو کسی نے کہا, وہ شیطانی ہوگا یا جو بھی کھڑا ہوگا, کسی نے کہا کہ پہلے ان کے گناہوں کو بھی تو دیکھ لو, اس کا بھی تو حساب دیکھ لو کہ اچھا ان کے گناہ کے ذمے کیا باقی رہ گئے ہیں. تو میں اس کو ہنس کے کہہ رہا تھا کون سا گناہ. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اتنا اعتماد تھا کہ کوئی گناہ میری زندگی میں ہے ہی نہیں, تم کون سے گناہ کی بات کر رہے ہو, کیسی زندگی گزاری ہوگی. شروع ہی سے, بچپن ہی سے تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی, کہ موت کے وقت ایک شخص یہ اتنا کھل کر یہ کہہ سکے کہ تم کون سے گناہ کی بات کر رہے ہو, میرے ذمے کوئی بھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. تو بہرحال ایسے بھی بندے اللہ تعالیٰ کے گزرے ہیں کہ اتنا اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ میرے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ نفس مطمئنہ جن کو نیکیوں پر اعتماد حاصل ہو جائے, اطمینان حاصل ہو جائے, اب گناہ کی طرف ان کا دل جاتا ہی نہیں, گناہ کی طرف وہ آگے بڑھتے ہی نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, ہاں اتنا ہے کہ اس کا پورا جو انسان کو یعنی اصل, ظاہر کہ انسان کی زندگی میں کبھی بھی بھروسہ نہیں, قلب کی حالت کبھی بھی بدل سکتی ہے, تو زندگی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اطمینان دے دیتے ہیں اعمال صالحہ پر اور گناہوں سے بچنے پر, لیکن اصل فیصلہ وہ تو آخری وقت پہ ہوتا ہے کہ آخری وقت انسان کا کس حال میں گزرتا ہے. جب وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ اچھا آگے کے مناظر کیا ہیں, اس کے بعد ہی وہ کہا ہوگا ابلیس یا شیطان سے کہ کون سا گناہ. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کے آخری ایام چل رہے تھے بیماری کے, تو خدام سے ایک مرتبہ کونے کی طرف دیکھ کر او اس کو مارو, اس کو مارو. لوگوں نے کہا کوئی ہے نہیں کس کو, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا دیکھو اس کو ہٹاؤ, اس کو بھگاؤ وہاں سے. دو تین مرتبہ اس طرح ہوا. پھر خدام نے جب یہ کہا کہ حضرت یہاں تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا, آپ کس کی بات کر رہے ہیں, تم مسکرانے لگے ہو. اچھا, فرمایا ابلیس آ گیا تھا, ابلیس آ گیا تھا. ہمت نہیں ہوئی کہ بس دور ہی کھڑا تھا, آیا ضرور تھا لیکن دور ہی کھڑا تھا، فرمایا اس کو مار کے بھگاؤ یہاں سے. بہرحال پھر وہ چلے گیا. اس کے بعد تو پھر ان کو وہ ملک الموت وغیرہ ملاقات کے لیے آئے تھے. تو خیر یہ اللہ والوں کے ساتھ یہ عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں. اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا یہاں پر وقت گزارنے کا، اس کے لحاظ سے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں کیا حاصل ہوا، کیا سیکھا. جیسے حضرت مولانا یوسف دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم وقت گزار رہے ہیں اور اعتکاف بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن یعنی کچھ محسوس نہیں ہوتا ہمیں. تو انہوں نے فرمایا کہ محسوس ہونے کی بات کر رہے ہو، وقت ہم نے کتنا اچھا گزارا، کتنی غفلتوں میں گزارا، وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن فرمایا کہ کتنی چیزیں انسان کو محسوس نہیں ہوتی. انسان کھانا کھاتا ہے، غذا اندر جاتی ہے، کہاں پہنچی، اس میں اندر کون سی چیز ہے جس سے ہمیں ہماری طاقت بنی، کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے یعنی مختلف جسم کے اعضاء میں مختلف جگہوں پر اجزاء اس کے جاتے ہیں غذا کے اور فائدہ پہنچتا ہے. فرمایا سب کچھ تمہارے جسم کے اندر ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہے، وہ بھی محسوس نہیں ہوتا. تو یہ اعمال اور اس کے نتائج جو نظر نہیں آتے وہ کہاں سے نظر آئے گا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا موقع دے دیا اور توفیق دے دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ تو بہرحال ہمارے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام دیا، جنہوں نے بھی جتنا بھی کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا ہے، ماحول دیا، اعمال صالحہ کا موقع دیا، توفیق دی، یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے. اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آگے کی زندگی میں کیا کرنا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں، پہلے بھی تذکرہ آیا تھا الحج المبرور، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا حج مقبول ہوا، لیکن کچھ علامات بھی تو ہوتی ہیں کہ حج کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب رمضان کے بعد اب پہلے ہماری جو حالت تھی اس سے کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر کچھ اعمال ایسے تھے جن میں ہم ذرا پیچھے ہٹ رہے تھے تو اچھا، ہمیں ذرا اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. بنیادی چیز نماز با جماعت، یہ تو بنیاد ہے ہر مسلمان کے لیے. تو نماز با جماعت کا اہتمام، اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اپنے اعمال، جس کا گزشتہ کل تذکرہ آیا تھا معمولات وغیرہ کا، تو اعمال وغیرہ کے کچھ اہتمام انسان اپنے ذمے کر لے اور اس پر پابندی سے چلتا رہے. یہ بعض حضرات اور بہت سے حضرات کا یہ اندازہ ہے کہ حیات رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کبھی کبھی اعمال میں جو سستی اور کوتاہی ہوتی تھی، بعد میں وہ اس میں ذرا اور زیادہ قوت آ گئی کہ اب پابندی زیادہ ہونے لگی، اعمال کی طرف توجہ بڑھ گئی. یہ صرف حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں بلکہ اور مشائخ کے یہاں بھی دیکھا. مکہ مکرمہ میں حضرت معاذ بن حفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت وہاں تھے، لیکن جب تک وہ موجود تھے تو یعنی جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تعلیم ہو رہی ہے تو وہ باہر کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں وغیرہ، آخری وقت آئے چندر بھی آ گئے، جیسے ہوتا ہے عام طور سے اس طرح کی بڑی جگہوں پر. ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان میں بڑی تبدیلی آئی کہ یہ جو مجمع باہر ہوا کرتا تھا باتوں میں، اب وہ اندر آ کر بیٹھنے لگا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک تو جیسے مشہور ہے کہ اور صحیح بھی ہے کہ بہت سے مشائخ اور اولیاء اللہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو جانے کے بعد ان کی توجہات بڑھ جاتی ہیں، اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے جس کو قرآن کریم میں بھی اشارتاً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی اہم حادثہ اور واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو ایک عبرت حاصل ہوتی ہے، جھٹکا لگتا ہے اور پھر نیکی کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے. بہرحال دونوں وجہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. ہمیں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ چیز آتی ہے، اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے کوئی کہا کرتا تھا کہ توجہ جو مشائخ ڈالا کرتے ہیں تو آپ کے یہاں اس کا کچھ توجہ کا ہو، اور یہ ہے کہ توجہ سے ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، تو ہمیں توجہ کیا چیز ہے؟ فرماتے تھے کہ دیکھو، ایک اس کو مثال دیا کرتے تھے، کوئی اونٹ ہے، کوئی سواری ہے، کوئی گدھا ہے، چل نہیں رہا ہے، اس کو نہیں چل رہا ہے، تو اس کو دھکے دیتے ہیں کہ اچھا آگے دھکا دے کر اس کو چلا رہے ہیں. کہتے ہیں توجہ کی مثال ایسی ہی ہے، اگر اس کو نہیں چلنا تو دھکا دینے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے گا، پھر رک جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا توجہ کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جو دھکا لگا دیا، لیکن اگر کوئی آگے چلنا چاہے تو اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا پش مل جاتا ہے، دھکا لگ جاتا ہے، لیکن چلنا تو خود ہی ہوگا، اپنی محنت سے آگے کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ مستقل انسان اسی کے اوپر چلتا رہے. تو بہرحال کرنا تو اپنا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ مجاہدہ ہوگا، محنت اور مشقت ہوگی تو اللہ تعالیٰ راستوں تک پہنچائیں گے. محنت اور مشقت وہ تو ضرور، محنت اور مجاہدہ ضروری ہے. اپنی اپنی حیثیت سے انسان مقرر کر لے کہ اچھا مجھے اتنا کرنا ہے اور اس طریقے سے مجھے آگے بڑھنا ہے. لیکن بالکل یعنی انسان سست ہو کر بیٹھ جائے یا اعمال کو چھوڑ دے، ظاہر ہے اس کے بعد پھر انسان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. ایک عمل جب چھوٹ جاتا ہے، کوئی معمول جب چھوٹ جاتا ہے، اس کی بے برکتی ایسی ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو لانا مشکل ہوتا ہے. کبھی چھوٹ جائے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان اچھی طرح یا تو غسل کرے، تازہ وضو کرے، صلاۃ التوبہ پڑھے کہ یا اللہ تو نے نعمت دی تھی کہ میں نے اعمال کیے تھے، اب میں نے ناقدری کی کہ ان کو چھوڑا ہے، تو اس کو صلاۃ التوبہ پڑھے، اس کے بعد استغفار کر کے پھر وہ عمل شروع کرے تو شروع ہوگا، ورنہ عام طور پہ دوبارہ قابو میں آتا نہیں معاملہ. اس لیے کہ ایک نعمت کی ناقدری کی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی، اس کی ناقدری ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے بعد توبہ، صلاۃ التوبہ پڑھ کر، استغفار کر کے پھر انسان عمل شروع کرے تو پھر پابندی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کو ابھی سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت ہے ہمارے عزم اور ارادہ کرنے کا کہ آئندہ کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. آئندہ ہمارے یہاں یہ جو سال بھر کی مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ اہتمام ترتیب رہے گی انشاءاللہ، جو حضرات جتنا ہو سکے اہتمام کریں. جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ چند لوگوں کا، یہ صرف یہاں کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ سب اجتماعی طور پر جب مل کر یہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کی برکات اپنی جگہ ہوتی ہیں. خان تھانہ بھون میں جب حضرت وہاں پر حاج امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات موجود تھے، تو اس وقت اس جگہ کو تھانہ بھون کی خانقاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کہا جاتا تھا دکان معرفت. یہ تین حضرات ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ آگے چلایا. جب پاکستان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے تو خیال یہ ہوا تھا کہ کراچی میں بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے جہاں پر لوگ جمع ہوں اور یہ مجالس ذکر وغیرہ قائم ہوں، تو بنوئی ٹاؤن کی جگہ مقرر ہوئی تھی اور وہاں پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے چند خلفاء جمع ہو جاتے تھے اور وہ مجلس کا سلسلہ وہاں شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے سارے متعلقین اس مجمع میں جمع ہو گئے، دو تین نہیں، کئی حضرات ہیں ماشاء اللہ، اور پرانے پرانے متعلقین. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ وہ آئے، اپنی کمزوری اور ضعف کے باوجود کہ یہاں آئے ہیں. تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بہرحال یہ ایک گزارش ہے کہ ان مجالس کو ہم آگے بھی جاری رکھیں. یہاں والی مجلس اس کو بھی قائم رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اور جگہوں پر بھی اس طرح کی مجالس قائم ہوں، تاکہ یہ اور لوگ بھی مستفید بھی ہو سکیں اور مختلف علاقوں میں یہ کام آگے سلسلہ چلتا رہے. مختلف علاقوں میں اپنے اپنے لحاظ سے یہ ترتیب بنانے کی ضرورت ہے کہ جو اپنے یہاں قائم کر سکتے ہوں مجالس تو اپنے یہاں قائم کریں، اور یہ سلسلہ تاکہ آگے بڑھے. جیسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں آگے سلسلہ بڑھا اور کن کن ملکوں میں کہاں کہاں پہنچا، اسی سے ہم تک یہ پہنچا. تو بہرحال یہ آگے چلانے کی بھی ضرورت ہے، اور یہاں جو اصل مرکزیت ہے اس کو بھی ہمیں باقی رکھنا ہے. دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے انشاءاللہ. تو یہی ہے کہ ابھی سے ذہن میں انسان ترتیب بنائے کہ اچھا، اور یہ مجالس وغیرہ کی وہ ایک وہ بھی ہے، واٹس ایپ کا ایک وہ بھی بنایا ہوا ہے، تاکہ ہر مہینے کی جو مجلس ہے اس کی تاریخ اگر بدلی ہے یا کوئی تبدیلی ہے تو اس کی اپڈیٹ وغیرہ اس پہ آ جاتی ہے. تو جو حضرات چاہیں اس کے بھی وہ لنک لے لیں، تاکہ ہر مہینے کی مجلس کا وہ جو بھی ترتیب ہوتی ہے، کبھی تاریخ وغیرہ آگے پیچھے ہو، یا کم از کم یاد دہانی کے لیے اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ مجلس کب ہوگی. اور ایک اور چیز یہ تھی کہ کل انشاءاللہ، چاند کے بارے میں تو ویسے پتہ نہیں ابھی تک، لیکن اس لیے کہ یہاں اس علاقے میں تو کہتے ہیں کہ امیدیں زیادہ نہیں ہیں کہ چاند نظر آئے گا، تو اس لیے سب اس کے لیے تو تیار رہیں کہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے کل انشاءاللہ. ہو سکتا ہے، یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے ذہن تیار ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے تیار، ورنہ آخری وقت میں انسان کو مشکل لگتا ہے. تو کل انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ عشاء بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کیلیفورنیا وغیرہ سے امید کے درجے میں ہے کہ شاید چاند کی خبر آ جائے، آ گئی، ہو سکتا ہے 11-12 بجے تک خبر آ جائے، ہو سکتا ہے پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن ذہنی طور پر سب کے لیے تیار رہیں، ایک ذہن بنا نہ لیں کہ ہمیں کل جانا ہی جانا ہے. یعنی ٹھیک ہے جن حضرات کا سفر طے ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یعنی چاند رات ہونا کل کا متعین نہیں ہے، احتمال کے درجے میں ہے. لیکن کل انشاءاللہ ظہر کے بعد ذکر سے فارغ ہونے کے بعد پھر نیچے کی صفائی کا سلسلہ شروع کرنا ہے. تو 3:30 بجے انشاءاللہ نیچے صفائی ہوگی، 3:30 کے وقت سے 3:30 بجے انشاءاللہ نیچے صفائی ہوگی. اس سے پہلے یا صبح کی تعلیم کے بعد ہی اپنا بستر اگر لپیٹ لیں، یا صبح چاہے تعلیم سے پہلے یا تعلیم کے بعد، اور 3:30 بجے جو حضرات ذکر سے فارغ ہو گئے وہ نیچے چلے جائیں تاکہ اپنے بستر وغیرہ اگر کچھ ہٹانا ہے تو وہ مزید ہٹا لیں تاکہ نیچے صفائی ہو جائے. اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر اچانک رات میں خاص ہو، اگر دیر ہو گئی، دیر سے خبر آئے تو پھر صفائی وغیرہ میں زیادہ دیر نہ لگے تاکہ پہلے سے صفائی ہو جائے. تو یہ بستر وغیرہ ہٹا کے پھر جب صفائی ہو جائے دوبارہ بستر ڈال کے اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.